بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یا علی مدد، مضمون نیا نہیں ہے لیکن بہت ہی ضروری ہے. شاید بعض عزیزوں کے نزدیک یہ مضمون نیا ہو سکتا ہے لیکن کچھ کے نزدیک یہ مضمون نیا نہیں ہے، تاہم اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے بنیادی بات تعلیم کے لیے، نظریات کے لیے، تصوری آفرینش ہے. خدا جس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات میں تجدد ہے، یہ بعد میں بتائیں گے. اور خدا قدیم ہے، جو ہمیشہ ہے، وہ کسی خاص وقت سے شروع کر کے ظاہر نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمیشہ ہے اور اس کے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس میں کسی کو اطلاع بھی نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ ہے. لیکن انسان کی تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تصورات، نظریات، تعلیمات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ ہے تصوری آفرینش، کہ جو فلاسفرز ہیں، جو حکماء ہیں، جو علماء ہیں، وہ اگر کوئی ہول چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کانسیپٹ آف کریشن کو لیتے ہیں. تصوری آفرینش کس طرح سے ہے؟ آیا اس کی کوئی ابتدا ہے، کوئی آغاز ہے، کوئی بگننگ ہے، یا یہ ہمیشہ کی چیز ہے؟ کیا تصوری آفرینش ایک لکیر کی طرح ہے کہ لکیر وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے، یا تصوری آفرینش کانسیپٹ آف کریشن ایک دائرے کی طرح ہے کہ دائرے کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں، کوئی بگننگ نہیں، کوئی اینڈنگ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ منطق کیا کہتی ہے؟ امام کیا فرماتا ہے؟ اس کے بارے میں دانشگاہی خانہ حکمت میں جو کام ہوا ہے، جو ڈائیگرامز بنے ہیں، اور جو مختلف سبجیکٹس تیار ہوئے ہیں، ان سب میں یہ حقیقت طے پائی ہے کہ آفرینش کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، یہ تو ہمیشہ کی چیز ہے. ہرچند کی کائنات خدا کی طرح قدیم نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، حادث ہے، اور صرف خدا قدیم ہے جو ہمیشہ ہے. لیکن اس کائنات کے اندر ایک چیز ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام، ایک قانون ہے، وہ ہے تجدد. تجدد سے کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. تجدد کا انگریزی ترجمہ البتہ رینیول ہے. تو اس تجدد سے کائنات اور ہر چیز تر و تازہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، تاہم یہ قدیم نہیں کہلا سکتی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ابتدا ہی میں غلطی کی، تصوری آفرینش کو نہیں سمجھا، کانسیپٹ آف کریشن میں غلطی کی. جیسا کہ مولائی رومی کہتے ہیں، خشت اول چون نہت میں مار کاج تا سریا میر و دیوار کاج، مکان بنانے والا معمار جب بنیادی اینٹ کو ٹیڈی رکھتا ہے تو پھر بعد کی کوششوں سے اس کی دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اس کی بنیاد ٹیڑی ہے. تو ایسی دیوار اگر آسمان تک بلند کی جائے تو وہاں تک یہ ٹیڑی جائے گی. بہت اچھی مثال ہے، خشت اول چون نہت معمار کاج تا سریا میر و دیوار کش. تو لوگوں نے کانسیپٹ آف کریشن میں، تصوری آفرینش میں غلطیاں کی، اور پھر اس بنیادی غلطی کی وجہ سے بے شمار غلطیوں نے جنم لیا، یہ ان کے لیے عقلی سزا تھی کہ جس طرح خدا نے عقل کو پیدا کر کے یہ فرمایا تھا کہ ثواب تیری مناسبت سے ہوگا اور عذاب بھی تیری مناسبت سے ہوگا، لیکن جب خدا نے عقل کو پیدا کیا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ابتدا تھی، بلکہ درمیان کی بات تھی، اس لیے کہ خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اے عقل، میں تم کو ایک محبوب شخص میں پیدا کرتا ہوں، تو عقل کی پیدائش سے پہلے ایک محبوب شخص خدا کی نظر میں تھا، وہ خدا کا کوئی نبی تھا یا امام تھا، اسی میں خدا نے عقل کو پیدا کیا تھا، گویا عقل کو خدا نے عالم شخصی میں پیدا کیا تھا، اس مجرد کائنات میں نہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کی تصوری آفرینش بے حد ضروری ہے، ہمارے نزدیک یہ تصوری آفرینش کی بات عالم شخصی میں آتی ہے، چنانچہ جہاں قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہ کن آسمانوں کی بات ہے، کیونکہ عوالم تین ہیں، عالمی ظاہر یہ جہان، یہ فضا، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، عالمی دین جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، پھر عالم شخصی کہ صاحب تاویل نے یعنی امام نے اور پیغمبر نے عالم شخصی کی بہت بڑی اہمیت بتائی، مسائل کا حل یہاں تھا، ڈسیزنز یہاں تھی، آفرینش یہاں تھی، آسمان زمین جس کی تخلیق کا ذکر ہوا وہ یہاں تھے، قیامت یہاں تھی، بہشت کا دروازہ یا بہشت یہاں تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ عَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا تعلق عالم شخصی سے ہے، عرش اسی عالم شخصی میں ہے، کرسی اسی عالم شخصی میں ہے، قلم اور لو اسی عالم شخصی میں ہے، فرشتے اسی عالم شخصی میں ہے، اللہ نور السماوات کی جو مثال ہے وہ اسی عالم شخصی میں ہے، نور کا تذکرہ اسی عالم شخصی میں ہے، خدا کا دیدار اسی عالم شخصی میں ہے، خدا کی صفات، خدا کی معرفت، خدا کی کارکردگی کہ وہ کس طرح کائنات کو پیدا کرتا ہے اور اس کو لپیٹتا ہے اسی عالم شخصی میں، اور ہر چیز ہر چیز، یہاں تک کہ عالم دین جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی، اور عالم ظاہر وہ بھی عالم شخصی میں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جس وقت خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ کوئی آغاز تھا تخلیق کا، آفرینش کا؟ نہیں، وہ صرف ایک کامل انسان کی بات ہے، اور ایسے کاملین ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پھر تو قرآن میں کوئی سرا نہیں ملتا ہے آفرینش کا، اور نہ ختم ہونے کا کوئی سرا نہیں ملتا، کہ ہر انسان کے اندر ایک عالم شخصی ہے، اور جب قرآن میں آفرینش کی بات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ ایک کامل انسان کی آفرینش سے متعلق ہو جاتی ہے، وہ کسی ایک پیغمبر کی آفرینش ہوتی ہے، یا امام کی آفرینش ہوتی ہے، یا پیر حجت یا عارف کی آفرینش ہوتی ہے، اور بات وہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک سلسلہ لا انتہا بن جاتا ہے، ایک سلسلہ جس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ اور پھر اس کے ثبوت میں کہ آفرینش ہمیشہ ہے اور خدا ہمیشہ آفرینش کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو آپ کو جتنی دلیلیں چاہئیں ہم فراہم کر سکتے ہیں، اور ایک دلیل جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اسلام کا تصوری آفرینش یہود کے تصوری آفرینش کی طرح نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تصوری آفرینش یہ ہے کہ خدا نے کسی خاص وقت میں کائنات کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ اور ہر وقت آفرینش کرتا رہتا ہے۔ آپ ایک بہت ہی پیاری کتاب مگر سائز میں چھوٹی، اسلام میرے موریسوں کا مذہب، اس کتاب کو پڑھیں اور اس میں سے اس کانسیپٹ کو آپ لیں۔ یہ ایک دلیل ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک سوال کروں گا اور اس سوال میں خود حصہ لوں گا کہ خدا قدیم ہے یا حادث۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے خدا کے قدیم ہونے کی بات ہوئی ہے، اور قدیم فلسفے کی ایک اصطلاح ہے۔ قدیم لغوی معنی میں پرانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ قدیم ہمیشہ ہونے کے معنی میں ہے کہ خدا ہمیشہ ہے، قدیم ہے۔ اس کے سامنے اپوزٹ میننگ ہے حادث، تو خدا حادث نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر خدا کی ذات قدیم ہے تو اس کی صفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ملے گا اور ملنا چاہیے کہ اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اچھا، خدا کی ذات قدیم، خدا کی صفات قدیم، اب آفرینش کب سے ہے؟ یہ سوال غلط ہے، کب سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہے آفرینش، چونکہ خدا کی خالقیت، صفت خالقیت قدیم ہے، تو اس لیے وہ انسانوں کو پیدا کرتا رہا، گو کہ وہ انسان پھر مر گئے، پھر دوسرے انسان پیدا ہو گئے اور تیسرے انسان پیدا ہو گئے، تو مخلوق قدیم ثابت نہیں ہوئی، مگر خدا کی صفت ہی خالقیت قدیم ثابت ہوئی۔ اچھا، پھر تو کائنات ہمیشہ ہے، مخلوقات ہمیشہ ہیں، لیکن مخلوقات مجموعی طور پر ہمیشہ نہیں ہیں کہ خدا کے سامنے پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، موت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، رزق دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے۔ غرض، خدا کی جتنی صفات ہیں ان کا تعلق مخلوق سے ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی چند صفات دیگر ہیں جن کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، جیسے سبحان، پاک، لیکن اس پاک میں بھی البتہ ایک تصور ہے مخلوق کا کہ مخلوق جس طرح سے معیوب ہے، خطاوار ہے، خدا ایسا نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ تو خدا کی اس صفت میں بھی مخلوق کا تصور ہے، اور اکثر خدا کی صفات کا تعلق مخلوق سے۔ اب امام نے جو فرمایا کہ اسلام کا تصوری آفرینش یہود کے تصوری آفرینش سے مختلف ہے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہود کا تصوری آفرینش کیا ہے۔ آپ نے بائبل پڑھی ہوگی، میں نے کچھ پڑھی ہے اور کچھ یاد ہے۔ اس میں آفرینش کے لیے یوں ہے کہ کائنات، اب جو کائنات ہے یہ پہلے پانی کی جگہ تھی، ساری کائنات میں پانی بھرا ہوا تھا، پانی پر خدا کا تخت تھا، خدا تخت پر بیٹھا تھا، ایک دن خدا کا عکس سایہ پانی میں پڑا۔ خدا نے سوچا کہ تنہا رہنا اچھا نہیں ہے، کسی کو اس عکس کی طرح کسی کو پیدا کرنا چاہیے، تو اس نے انسانی کامل کو پیدا کیا، پیغمبر کو پیدا کیا یا امام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حالانکہ یہود کا یہ کانسیپٹ تاویلی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے شاید زمانہ نہیں تھا، تاویل بیان نہیں کی گئی، کیونکہ یہ تصور بھی عالم شخصی میں آتا ہے، اور کچھ اس میں البتہ تحریف ہے، کچھ تبدیلی ہے کہ عالم شخصی میں خدا کا تخت ایک دن نظر آتا ہے، لیکن عالم شخصی کی تخلیق سے
پہلے نہیں بعد میں۔ جب عالمی شخصی درجۂ کمال پر پہنچ جاتا ہے اور اس میں علم ہی علم کا سمندر ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا تخت پانی پر نظر آتا ہے۔ یہ بات بھی دراصل یہی تھی، لیکن انہوں نے اس کانسیپٹ کو بیرون از عالم شخصی سے باہر سمجھا۔ پھر ایک الجھن پیدا ہو گئی، پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جس میں کوئی منطق نہیں، تاویل کے بغیر منطق نہیں ہے۔ اچھا، پانی چار عناصر میں سے ایک عنصر ہے، تو اس ساری کائنات میں پانی کی یہ غالبیت کیوں ہونی چاہیے؟ آگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ مٹی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہوا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہ پانی کے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بلا تاویل اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے۔ اور یہ ایک عالمی شخصی کی بات تھی، خدا نے بتائی ہوگی یا پیغمبر نے بتائی ہوگی، وہ تاویل کے بغیر ان کے لیے بلائی جان بن گئی۔ اس سے تاویل کے نہ ہونے سے سارا مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ امام نے ریئلائز کیا، کسی اور عالم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کا تصوری آفرینش یہ ہے۔ ایک ایسے امام نے یہ بتایا جو قیامت کا امام تھا، بلکہ صاحب قیامت تھا، اور اس سے امام نے قیامت کو برپا کر دیا۔ تو پھر امام کے اس ارشاد کو ہم مومنین نے عالم شخصی میں دیکھا کہ بے شک خدا ہمیشہ تخلیق کرتا ہے، ہر پیغمبر میں ایک کائنات، اور اگر مانا جائے کہ 124,000 انبیاء ہوئے ہیں تو 124,000 عوالم شخصی، اور پھر اس دوران کتنے امام ہوئے ہوں گے؟ بے شمار عوالم شخصی، اور پھر اس کے بعد کاملین ہیں، عارفین ہیں، ان میں بے شمار عوالم شخصی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، خدا اس سلسلے کی ایک کڑی کی بات کرتا ہے کہ اس کڑی سے آگے بھی کڑی ہے، اس کڑی کے بعد بھی کڑی ہے۔ لوگوں نے اس کڑی کو کل سمجھا اور کامل سمجھا اور سب کچھ سمجھا، سب کچھ ضرور ہے، لیکن ہر کڑی ایسی ہے، اس زنجیر میں جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس زنجیر میں کڑیاں ہیں، بے شمار ہے، ان کو کوئی گن نہیں سکتا، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا نے ایک کڑی میں اپنی بے پایان قدرت کے بیان کو کیا۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں کو، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، خدا نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اب یہاں کانا پر تھوڑی سی بیس کرتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ کانا عربی میں ایک ایسا لفظ ہے، قرآن کی لینگویج میں ایسا لفظ ہے، کانا تھا یہ بھی صحیح ہے، اور کانا ہے یہ بھی صحیح ہے، اور کانا ہو گیا یہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ گرامر میں اور لغات میں کانا کو دیکھیں گے تو اس کے یہ معنی ہیں۔ اب دیکھا آپ نے کہ پہلے خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش کی بات ہوئی۔ تو ہمارے نزدیک تاویل کے لحاظ سے اس تخلیق کے بعد اس کا عرش ایک وقت میں پانی پر ظاہر ہوا، علم کے سمندر پر خدا کا تخت نظر آنے لگا عالم شخصی میں۔ خدا نے عالم شخصی کے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس نے عالم شخصی کی زمین کو پیدا کیا، اور اس تخلیق کے نتیجے میں اس کا تخت علم کے سمندر پر نمایاں ہو گیا۔ یہ اس کی تعویل ہے، اور تعویل روحانی تجربے کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تصوری آفرینش کے غلط ہونے سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے عالم شخصی کو نہیں پہچانا۔ کہ عالم شخصی کو دو طرح سے پہچاننا تھا، یا تو اس کو چشمی معرفت سے دیکھنا تھا اور عملی طور پر عالم شخصی میں داخل ہو کے اس کے مراحل سے جانا تھا. اگر نہیں تو علم الیقین کی روشنی میں ساری باتوں کو سننا تھا کسی استاد کے ذریعے سے. کہ اگر علم الیقین کی روشنی میں عالم شخصی کو پہچانا جائے تو یہ بھی کافی ہے. کیونکہ دیکھیں یقین یہ بہت بڑا لفظ ہے, معرفت کا مترادف ہے, معرفت کا ہم معنی ہے علم الیقین. اور علم الیقین کی تعریف قرآن سے سنیں, قال لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اگر یہ لوگ علم الیقین کو جانتے ہوتے تو دوزخ کو دیکھتے, پھر اس کو عین الیقین سے دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الیقین کے ہونے سے کوئی نہ صرف دوزخ کو دیکھ سکتا ہے بہشت کو بھی دیکھ سکتا ہے. کہ اگر علم الیقین ایسی طاقت ہے, ایسی بصیرت ہے کہ اس کے ہونے سے, اس کے جاننے سے دوزخ اور بہشت کی پہچان ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے علم الیقین. کیونکہ معرفت کے تین درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. یہ یقین شک کے خلاف ہے, جہاں شکوک و شبہات مارے جاتے ہیں وہاں یقین ہے. بے شک یقین کے تین درجے ہیں, ایک یقین ظاہر میں ہے, دو یقین باطن میں ہیں. تو بات میں وہ کر رہا تھا کہ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے اور کانسیپٹ آف کریشن, تصوری آفرینش بہت ضروری ہے. اس کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد ہر چیز آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کا مکتب عالم شخصی ہے, اور قرآن کی ہر آیت کو عالم شخصی میں لانا ہے, اور عالم شخصی کے پیش نظر آیت کی تفسیر اور تاویل ہونی چاہیے. کچھ بھی ہو کہ خداوند عالم نے عالم شخصی کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے, اور مولا علی نے کہا ہے کہ اتا سب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر, کیا اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹے سا جسم ہے, حالانکہ تمہارے اندر عالم اکبر سموئی ہوئی ہے, یہ ساری کائنات تیرے اندر لپٹی ہوئی ہے, اور عالم دین بھی تیرے اندر ہے, سب کچھ تیرے اندر ہے, خدا بھی تیرے اندر ہے, عرش بھی تیرے اندر ہے. پھر قرآن کی کوئی بھی آیت ہے تو اس کی میننگ کے لیے اور اس کی تعبیر کے لیے عالم شخصی کا تصور بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ رفتہ رفتہ پختہ ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے, اور میری گفتگو اتنی تھی.